السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کس قدر عظیم الشان مہینہ عطا فرما رکھا ہے، جو مہینہ تقریباً آدھا گزر گیا، آدھا باقی ہے. رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، آگے جہنم سے خلاصی کا عشرہ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے، اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. اس روزے کی فرضیت کی وجہ اللہ پاک نے خود بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس پرہیزگاری کی صفت کو اپنانے کے لیے چند آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ اگر انسان روزے بھی رکھے، ساتھ میں ان شرائط کا خیال رکھے، آداب کا خیال رکھے، تو پھر واقعتاً روزہ کما حقہ روزہ ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کرتا ہے. ایک ہے ظاہری روزہ، کہ ظاہری طور پر کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات چھوڑ دیے جائیں، اور ایک ہے باطنی روزہ، کہ روحانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے بچایا جائے جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے. حضرات علماء امت فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی حالت میں چند چیزوں کے اوپر بہت زیادہ نگرانی رکھے. سب سے اول چیز آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، اعضاء اور جوارے ہیں. کھانے پینے میں اعتدال ہے، اور روزے کی عبادت انجام دے لینے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا ڈر اور کھٹکا رہے. آنکھ عام حالات میں بھی اس کی حفاظت حد سے زیادہ ضروری ہے، کہ یہ غلط جگہ پڑنے نہ پائے، کسی بے محل جگہ نہ اٹھے. روزے کی حالت میں اور بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ بد نظری نہ ہونے پائے. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی تک پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، غیر تو پھر غیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جب یہ نگاہ کسی بے محل جگہ پر اٹھتی ہے، کہیں غیر محرم پر پڑتی ہے، تو اس قدر تیزی کے ساتھ زہریلے اثرات انسان کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کی ساری روحانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کے موقع پر جہاں انسان بد نظری کر سکتا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو بچا لے. اس کا انعام جیتے جی اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ اس ایمان کی حلاوت اس کا دل محسوس کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر انعام فرمایا کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اتنی مرتبہ دیدار نصیب فرمائیں گے جتنی مرتبہ دنیا میں اس نے بد نظری سے اپنی نگاہوں کو بچایا تھا. کس قدر بڑا انعام ہے، کس قدر بڑا بدل ہے، کہ دنیا میں بندہ صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نگاہ کو بچا رہا ہے، نظر کو جھکا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب لگ رہا ہے، ایک ہو گیا، دو ہو گیا، چار، دس، بیس، تیس، چالیس، سو، دو سو پچاس، ہزار، جو بھی جتنی بھی زندگی میں اس نے اپنی نگاہوں کو بچایا ہو، ہر نگاہ کے بچانے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اپنی دیدار کی حلاوت اور لذت عطا فرمائیں گے، کس قدر بڑا انعام نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے تین آنکھوں کے، ایک وہ آنکھ جو دنیا میں ناجائز جگہ پر پڑنے سے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے جھکی رہی، دیکھ سکتا تھا، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا کوئی پکڑنے والا گرفت کرنے والا نہیں تھا، دل میں جذبات بھی ابھر رہے ہیں بھڑک رہے ہیں، خواہشات بھی جوش مار رہی ہیں، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو جھکا لیا. تو فرمایا کہ یہ جھکنے والی آنکھ قیامت کے دن رونے سے بچی رہے گی. دوسری وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرے داری پر گزرتی ہے، اسلامی سلطنت کے حدود کی محافظت کے لیے جو ہمارے سپاہی اور پہرے دار، جو مجاہدین اور فوجی حضرات، جتنے بھی حضرات جو اسلامی سرحد کی حفاظت پر رات کو پہرے کے اندر جاگ کر اپنی ان قربان کر رہے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن ان آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ رونے سے بچائیں گے. تیسری وہ آنکھ ہوگی جو دنیا ہی میں اللہ کے ڈر اور خوف سے رولی ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں رولائیں گے، آخرت میں تینوں آنکھیں رونے سے بچی رہیں گی. وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ کے ڈر اور خوف سے غیر محرم پر پڑنے سے جھکی رہی، موقع آیا اور نگاہ جھک گئی، اور راہ خدا میں اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کے لیے رات کے وقت جاگنے والی آنکھیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں، یہ تینوں آنکھیں فرمایا کہ قیامت میں ہر آنکھ روئے گی سوائے ان تین آنکھوں کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنکھوں کا تحفظ نصیب فرمائے. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ملتا ملاتا کچھ نہیں سوائے بے چینی کے، بد نظری کر لی، غلط جگہ نظر ڈال لی، خیالات تصورات دل کے اندر گھر کر جاتے ہیں، ملتا ملاتا کچھ نہیں. نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ شخص خائن تصور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو تم اپنے دل کے اندر تصورات کو پکا رہے ہو ان تصورات کو بھی جانتا ہے. یہ بندہ نیک نمازی تھا، روزے دار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن بد نظری کر کے اللہ کی بارگاہ میں خائن بن گیا کہ وہ خیانت کر رہا ہے، اللہ کی اس قیمتی اور عظیم الشان نعمت کو غلط جگہ استعمال کر کے خیانت کر رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے، وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے جو تم اپنے دلوں میں تصورات اور خیالات کو جگہ دے رہے ہو. تو پہلی چیز روزے دار جس کا حد سے زیادہ اہتمام کرے وہ ہے نگاہ کی حفاظت. دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت، کہ اس زبان سے کوئی بھی لغو بات نہ نکلنے پائے، گالم گلوچ، کوئی بھی سخت جملہ، سخت بات، کوئی تنزیہ بات، کوئی بھی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات، کچھ بھی روزے کی حالت میں زبان سے نہ نکلے. بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑے جھگڑے، ترکی بترکی جواب دینے کے بجائے کہو بھائی میرا روزہ ہے، میرے منہ نہ لگو، میرا روزہ ہے، یہ کہہ کے چپ چاپ ایک طرف ہو جاؤ، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ سے، لا یعنی گفتگو سے، فضولیات سے، اور آج کل تو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، مذاق اڑائے جاتے ہیں. گرمی تیز ہو جائے تو لطیفے تیار ہیں، ہوائیں بند ہو جائیں تو لطیفے تیار ہیں، لو چل جائے تو لطیفے تیار ہیں، بارشیں تیز ہو جائیں تو لطیفے تیار، اور پھر انسان مزے لے لے کے سناتا ہے، دوسروں کو ہنساتا ہے. بسا اوقات ایک جملہ زبان سے نکلا ہوا جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مذاق بن کر انسان کو کفر کے گھڑے میں دھکیل دیتا ہے. اور بعض دفعہ انسان محبت بھرا، پیار بھرا، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا ہلکا سا جملہ بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آتا ہے کہ وہ جنت کے اونچے درجے پر پہنچا دیتا ہے. اور پہلی حالت میں کسی بات کو وہ معمولی سمجھ کے زبان سے نکالتا ہے، ہلکا سمجھ کر، اس کو نہیں پتا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت اور دوزخ کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے. یہ موسموں کی اتار چڑھاؤ سارے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہواؤں کا چلانا، روکنا، موسم کو گرم کرنا، سرد کرنا، آزمائش میں ڈالنا، نکالنا، سارا قدرت کا ایک نظام ہے. اس نظام کا انسان مذاق اڑائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے بسا اوقات یہ چھوٹی سی بات فرمایا کہ وہ ایک جملہ زبان سے نکالتا ہے ہلکا سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر وہ غیظ و غضب کا باعث بنتا ہے کہ وہ ایک ہی جملہ اس کو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، غیبت چغلی سے، گالم گلوچ سے، فضول لغویات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین کی حالت ایسی بگڑ گئی، روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا کہ کٹورا لے جاؤ، ان سے کہو کہ قے کریں۔ کٹورا ان کے سامنے دیا گیا، ان سے قے کروائی گئی، کچے گوشت کے ٹکڑے اور کچا تازہ خون نکلا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ خون اور گوشت کے ٹکڑے، یہ تو نہ انہوں نے کھائے نہ کبھی انہوں نے اپنے دسترخوان پہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں خواتین نے صبح روزہ اللہ تعالیٰ کی حلال روزی پر رکھا تھا، لیکن دن اپنا غیبتوں میں گزارا، اس غیبت کی نحوست کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کا گوشت نوچتے رہے، غیبت چغلی کرتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت دکھا دی کہ ان کے جان پہ بن گئی، روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا، اور جو چیز نکلی اندر سے کچا خون اور کچا گوشت کے ٹکڑے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کا حقیقی واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو، غیبت چغلیاں مت کرو۔ ایحب احدکم ان تاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برداشت کرو گے؟ فکرہتمو، تم تو اس کو ناگوار محسوس کرو گے۔ وہ مسلمان بھائی جو ہمارے سامنے سے دور ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اس طرح مردہ ہمارے سامنے بالکل بے بس ہوا کرتا ہے، تو جو ہمارے سامنے سے نظروں سے اوجھل ہے وہ بھی بے بس ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کی بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، غیبت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی روزے کی اس نورانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے ایسی بات کہنا جس کو وہ ناگوار سمجھے۔ کہا یا رسول اللہ اگر اس میں موجود ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں پھر بھی تم اس کے بارے میں وہ چیز ثابت کر رہے ہو، پھر تو یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے، یہ تو ڈبل جرم ہو جاتا ہے۔ غیبت اسی چیز کا نام ہے کہ اس کی وہ برائی جو اس کے اندر موجود تھی، اس برائی کا تذکرہ اس کی پیٹ پیچھے کیا جائے، دلوں میں لوگوں کی برائی ڈالی جائے، لوگوں کو اس سے بدزن کیا جائے، یہی تو غیبت ہے۔ ایک قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دو قبروں کے پاس سے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک تازے درخت کی شاخ توڑی اور آدھی آدھی دونوں پر رکھ دی، فرمایا جب تک یہ تر شاخ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی عذاب میں ذرا تخفیف رہے گی، اور فرمایا کسی بڑے بھاری بھرکم گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ دوسرا غیبت سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت اور کانوں کی اور زبان کی اور اعضاء اور جوارح کی حفاظت نصیب فرمائے۔ تیسری چیز ہے کانوں کو محفوظ رکھنا گانوں سے، موسیقی سے، لایانی سے، غیبت کے سننے سے، فحش چیزوں کے سننے سے، غیر محرم سے باتیں کرنے سے، غیر محرم کی گفت و شنید سننے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، غیر محرم سے دوستی لگا کر انسان فون پر گھنٹوں باتیں کرتا ہے، یہ وہ زہریلی ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر گناہ کے اثرات سرایت کر رہے ہیں کان کے ذریعے، عشق و معاشرے کے نام پر یہ دھوکہ کھا رہا ہے، حرام دوستی انسان کو اندر سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ غیر محرم سے باتیں ہوں یا موسیقی ہو یا غیبت کا سننا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کرنے والا، غیبت کا سننے والا جرم میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ یہ اگر غیبت نہ سنے تو وہ کس کے سامنے غیبت کر سکے گا؟ اس کا تو خود حوصلہ شکست ہو جائے گا، اس نے اس کو شہ دی ہے، حوصلہ دیا ہے، تبھی تو وہ غیبت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ غیبت کے سننے سے انسان اپنے کانوں کو بچا کے رکھے۔ دیگر اعضاء اور جوارح، چوتھی چیز، اس کے اوپر بھی پابندی رکھے کہ ہاتھ ناجائز استعمال نہ ہو، پاؤں ناجائز جگہ چلنے کے لیے استعمال نہ ہو، اعضاء اور جوارح کو محفوظ رکھے، اس پیٹ کے اندر حرام لقمہ اترنے نہ پائے، اپنے اس پورے وجود پر نگرانی رکھے کہ جب صبح سے شام تک ایک عظیم عبادت میں انجام دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لوں، محنت بھی کر رہا ہو، ساتھ میں یہ بے احتیاطیاں بھی کر رہا ہو، بد نظری بھی ہو رہی ہے، بد زبانی بھی ہو رہی ہے، بد کلامی بھی ہو رہی ہے، اور بری چیزیں بھی سن رہا ہے، اعضاء و جوارح کو بھی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس کی ساری بھوک اور پیاس سوائے بھوک اور پیاس کے عبادت کا کچھ بھی اس کو اثر نہیں ملے گا۔ تو اعضاء اور جوارح کی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کھانے اور پینے کے اندر جو پانچویں چیز ہے اس کے اندر اعتدال ملحوظ رکھے کہ شام کو افطار کے اندر اعتدال سے کھائے. حد سے زیادہ کھانا پینا کہ انسان اس قدر کھا لے کہ اس میں سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, پھر اندر جو ایک طوفان بدتمیزی مچلتا ہے, پھر تراوی پڑھنا مشکل, کبھی گیس کی شکایت ہوتی ہے, کبھی کھٹی ڈکارے آتی ہیں, کبھی نیند آتی ہے, کبھی کچھ, ایک اعتدال ہو. یہ روزہ تو اللہ پاک نے بھوک اور پیاس کی ایک مشق دی ہے. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری میں بھی کھاتے 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 بالکل یہاں تک لبریز کر لیا جاتا ہے, اور شام کو بھی کھا کھا کے پورے یہاں تک لبریز ہو جاتے ہیں. پھر بقول کسی کے جہاں پڑ گئے وہاں سڑ گئے, اٹھنے کا پھر تصور نہیں ہوتا, ہمت نہیں ہوتی, پھر تراویح بھی جاتی ہیں, نماز جماعت سے بھی نکلتی ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح تو زیادہ کھاتے ہیں حفظ ما تقدم کے تحت, اور شام کو زیادہ کھاتے ہیں تلافی مافات کے چکر میں. صبح اندیشہ ہے کہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے, تو حفظ ما تقدم لگے پڑے ہیں کھانے میں اور پینے میں, بھلے گنجائش ہو یا نہ ہو. اور شام کو تلافی مافات کے اندر پکوڑے سموسے چھولے یہ وہ اگڑم شگڑم سارا جب کھا لیا تو پھر اندر بد ہضمی ہوتی ہے, مزاج میں پھر بوجھل پنا ہو جاتا ہے, پھر انسان عبادت کا نہیں رہتا. تو پانچویں چیز کھانے پینے میں خوراک میں اعتدال ملحوظ رکھا جائے. اور چھٹی چیز جو سب سے اہم ہے کہ عبادت کی توفیق مل کر جب عبادت انجام دے لی جائے پھر عاجزانہ انداز میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دس بدعا ہو کہ یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت انجام دی ہے, آپ کی شایان شان تو نہیں ہے, مہربانی فرما کر ربا کرم کر دیجئے, اس میری عبادت کو قبول فرما لیجئے, میری عبادت آپ کی دربار کے شایان شان تو نہیں ہے, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں. دل میں کھٹک رہے کہ نہ جانے میری اس عبادت کے اندر کون سی غلطی ہو گئی ہو, کون سا کوئی اس میں گھمنڈ آ گیا ہو, کون سی کوئی اظہار ہو گیا ہو, کہیں اتار چڑھاؤ آ گیا ہو جس کا مجھے تصور بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہی عبادت میرے منہ پر مار دی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی قرآن کریم کے پڑھنے والے ایسے ہیں قیامت میں ان کا قرآن ان کے منہ پر دے مارا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے. پچھلے سالوں میں ایک نوجوان ہمیں ملا, کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, اس لیے کہ اس نماز کا کیا فائدہ جو منہ پر ہی دے کر مار دی جائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے. فرمایا کم از کم نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تو عبادت ہی کی تو مار ہوگی. کم از کم پھول کے ذریعے سے پٹائی لگے تو وہ بہتر ہے بنسبت ڈنڈے کی پٹائی کے. فرمایا کہ اگر عبادت ہی نہیں ہوگی پھر تو جوتوں کی مار پڑے گی, وہ تو شدید ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے, روزے رکھنا چھوڑ دے, یا تلاوت کرنا چھوڑ دے کہ منہ پہ مار دی جائے گی. یہ تو صرف آپ نے آگاہ فرمایا ہے کہ اپنی اس عبادت کے اندر نیت کا فطور نہ آنے دینا, نیت صاف اور شفاف رکھنا, کھری کھری عبادت کرنا, خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. جب محنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگی, تو پھر تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں. ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی ایسا سجا بنا کر, حدیث مبارک میں آتا ہے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدق دل سے جو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی دست قدرت میں اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے, اس کو پروان چڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے دانے کو پروان چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر بنا کر بندے کو واپس لوٹائیں گے. وہ قدردان ذات ہے. صرف اخلاص کے جذبے ہوں, محبت سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو دکھائے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے مقابلہ دکھاؤ, ایک سے ایک آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی ریس دکھاؤ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہاری عبادت پر فخر فرماتے ہیں. تلاوت میں, عبادت میں, نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ, صدقات, خیرات اور میٹھے بول, اچھے اخلاق, ہر انداز سے آگے بڑھ کر دکھائے کہ اس وقت میرے اللہ میرے اعمال کو, میرے مقابلے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں جب حاصل ہو جائیں گی, چھ چیزیں اگر اس پہ احتیاط ہو جائے, آنکھ کی حفاظت, زبان کی حفاظت, اعلی درجے کا ولی ہے کہ موقع پر جس کی نگاہ جھک گئی زبان رک گئی, اونچے درجے کا ولی ہے. بد نظری کا موقع تھا نگاہ جھکا لی, بد کلامی کا موقع تھا, بد اخلاقی کا موقع تھا, جذبات آ رہا تھا لیکن زبان کو روک لیا. جس انسان کی موقع پر نگاہ جھک گئی زبان رک گئی, اپنے وقت کا اعلیٰ درجے کا ولی ہے. پھر کانوں کی حفاظت ہو, اعضاء اور جوارح کی حفاظت ہو, اور کھانے میں اعتدال ہو, اور عبادت انجام دینے کے بعد قبولیت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں التجا کرے کہ یا اللہ قبول فرما لے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے سوا تیرے بندوں کا تیرے سوا اور کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہاں تو سب گزر رہی ہے، مجمع کے اندر کتنے روزے دار ہیں، بعض بے روزے دار بھی ہوں گے، بعض بیماری کی وجہ سے، بعض غفلت اللہ پرواہی کی وجہ سے، دنیا کے عام مجمع کے اندر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بے روزے دار پھر رہے ہیں۔ آج تو لم سم گاڑی چل رہی ہے، دنیا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، وقت آیا ہے گزر رہا ہے، رمضان آیا، اپنی قدردانی کرنے والوں پر رحمت کی بوچھاڑ کر رہا ہے، برسات ہو رہی ہے، ناقدری کرنے والوں پر نحوست برس رہی ہے، وقت آیا ہے گزر جائے گا۔ یہاں تو لم سم سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کھرا اور کھوٹا آخرت کے میدان میں، ترازو میں سب کچھ سامنے نکل کر آ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان عبادت بھی کرے، ساتھ میں اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرتا رہے، اور اپنے آپ کو ہر طرح سے گناہوں سے بچا کر پاکیزہ رکھے، اور عبادات کا حد سے زیادہ اہتمام ہو، نمازیں جماعت کے ساتھ انجام دی جائیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس میں شب قدر کے پانچ راتیں ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر ہے، 21, 23, 25, 27, 29۔ ویسے تو ساری نمازیں جماعت سے اہتمام کے ساتھ پڑھے، لیکن بالخصوص عشاء اور فجر، ان دونوں نمازوں کو اہتمام سے جماعت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام اللیل نصفہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، صبح کی نماز بھی فجر بھی اس نے جماعت سے پڑھ لی گویا کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اس آخری عشرے میں تو بہت اہتمام سے عبادات میں بھی راتیں گزاری جائیں، لیکن دو نمازیں بہت اہتمام سے جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب اہمیت کے ساتھ عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار رکھا جائے، یہ مہینہ ہے گناہوں سے دھلائی اور صفائی کا، پاکیزگی حاصل کرنے کا۔ زبان کے اوپر تالا لگایا جائے، ظرف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں گہرائیاں خاموشیاں، اپنے کام سے کام رکھے، مسجد میں جو کر رہے کرتا رہے، ہماری نظریں سب پر ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مسئلہ کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا، کس چیز میں شدت ہے کس چیز میں نرمی ہے۔ ہر ایک آتا ہے دوسروں کی فکر لگی ہوئی ہے، امام صاحب یہ اعلان کر دیں، امام صاحب اپنی فکر رکھے، اپنے ذخیرے کو بڑھانے کی فکر کرتا رہے، امام صاحب کو معلوم ہے کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کس پر ٹوکنا ہے، کس میں خاموشی رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق اور شوق عطا فرمائے، وسعت ظرفی عطا فرمائے، گہری نظر عطا فرمائے، اور خاموشی کے مزاج عطا فرمائے۔ اکثریت ہماری نمازیوں کی ایسی ہے جو خاموشی سے آئے، اللہ اللہ کی عبادت کی خاموشی سے چلے گئے، جھولیاں اپنے دامنوں کو بھر کے لے جاتے ہیں ذخیرے ہر نماز کے اندر۔ بازے ہیں جن کی نظریں ہی دوسروں پر گھڑی رہتی ہیں، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ ہر بندہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے، ہم کوئی ان کے اوپر داروغا تھوڑی بنائے گئے کہ روک اور ٹوک کریں، وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، وہ اپنی فکر کی جائے کہ آپ کیسا کرتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت میں لگن کے ساتھ مگن رہے، اسی میں کامیابی ہے۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پر نظر، تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ بیمار کو اپنی بیماری جب لاحق ہو جائے، کینسر کا مریض ہو، اس کو کیا فکر ہے کہ کسی اور کو کیا بیماری لگی ہے، وہ تو اپنی فکر کے اندر بےچارا ڈوب جاتا ہے۔ اپنی بیماری کی فکر رکھنی چاہیے، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر رکھنی چاہیے، دوسروں کے اوپر تنقید کی نظریں یا تنقید کے لیے انگلیاں اٹھانے کے بجائے عبادت کے اندر انہماک رکھ کر، خاموشی کا مزاج بنا کر، عبادت کے اندر خوب لوٹنے اور سمیٹنے کو اپنا مشعل راہ بنایا جائے، کثرت سے استغفار کیا جائے کہ یہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، رات دن صبح و شام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ بالخصوص سحری اور افطاری یہ بہت قبولیت کے لمحات ہیں، جس میں کہا جائے کہ 100% قبولیت کے لمحات ہے تو یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضرت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے، صبح سحری کا لمحہ ہو یا شام افطار کا لمحہ ہو، فرمایا کہ یہ دونوں مبارک لمحات ہیں، ان اوقات میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالی سے خوب دعائیں مانگی جائیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعے کے دن فرمایا کہ ایک لمحہ ایسا ہے جس میں بندے کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ لمحات قبولیت عصر سے مغرب کے درمیان کے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ امام جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے ایک وقفہ ہوتا ہے، یہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ مختلف روایات ہیں، بہرحال جمعے کے دن بھی اللہ پاک نے قبولیت کی گھڑی عطا فرمائی ہے، اور رمضان تو پورے ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرما دیا، فرشتو میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اور یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جم تھم کے مانگے اپنی ذات کے لیے، متعلقین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یہی مانگنے کا موقع ہے، اور کثرت سے استغفار کرے کہ گناہوں کی معافی کا حاصل کرنے کا بہترین موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اور پاک و صاف جینا اور پاک و صاف مرنا نصیب فرمائے. اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے روزے داروں کے اندر جو مالدار روزے دار ہیں ان کے اوپر ایک عبادت رکھی ہے صدقہ فطر کی، جو ویسے تو عید کے دن واجب ہوتی ہے صبح صادق کے بعد، لیکن پیشگی رمضان میں بھی ادا کر دی جائے تو ادا ہو جاتی ہے. صدقہ فطر کی کم از کم جو مقدار ہے وہ اس سال بھی 100 روپے ہے. اس میں ذرا سی تفصیل سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک 4 جنس ہیں جن سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا، کہ براہ راست وہ جنس دے دی جائے یا ان کی قیمت دے دی جائے. ان 4 اجناس کے اندر گندم، جو، کھجور، کشمش، ان چاروں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، براہ راست دے دیا جائے. چونکہ آج کل ان چیزوں کے اتنی ضرورت نہیں رہتی ہے تو قیمت زیادہ اس کی مساوی رہتی ہے کہ وہ ضرورت مند غریب کے آدمی کے اچھے کام آتی ہے. تو ان چاروں کا نصاب بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں. بنو ریٹون کا جو ہمارا جامعہ ہے، وہاں جو ان حضرات نے پورے ناپتول کے حساب سے جو بالکل جچا تلا حساب بتایا کہ گندم کے اعتبار سے جو صدقہ فطر ہے 90 روپے، احتیاطاً 100 روپے دے دیے جاتے ہیں، تو گندم کا صدقہ فطر 90 روپے، جو کے اعتبار سے 220 روپے، کھجور کے اعتبار سے 900، کشمش کے اعتبار سے اس کا ڈبل 1800. اللہ پاک نے جب مال و دولت دیا ہے، فراوانی دی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ کشمش والا صدقہ فطر ادا کر لیں. ہاں اگر متوسط درجے کے ہیں تو کھجور والا دے دیں، اگر غریب طبقہ ہے، غریب درجے کے ہیں، تو پھر گندم کا دے دیں یا جو کا دے دیں، 100 روپے دے دیں یا 220 روپے دے دیں، لیکن جیسا دیں گے ویسا پائیں گے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال تمہارے پاس رہے گا وہ فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ باقی بچ جائے گا. اسی طرح پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہماری انجمن کے اندر ایک شعبہ ہے امداد مستحقین کا، یہ حضرات اس موقع پر صدقہ فطر وغیرہ بھی جمع کرتے ہیں. آپ حضرات کی جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ بھی جمع کرتے ہیں، خیرات ہو، عطیات ہو، یا مسجد کے سلسلے میں جو آپ حضرات دست تعاون دراز فرماتے ہیں، ان تمام کے سلسلوں کے ہمارے منتظمین رمضان کے اندر یہاں وضو خانے پر موجود ہوتے ہیں، تو آپ حضرات بھرپور طریقے سے ہماری انجمن کے اس شعبے کے اندر تعاون فرما کر اجر و ثواب حاصل کر لیں. مسجد کے سلسلوں میں بھی ماشاءاللہ ترقیاتی کام کچھ ہوئے، اور کچھ مزید انشاءاللہ رمضان کے بعد چھیڑے جائیں گے. اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ ہمارے ایک کرم فرما ہے محترم جناب زکی الدین صاحب، جن کا یہ فانوسوں کا کام ہے، للہ فللہ اپنے ذاتی مد میں سے، اپنے ذاتی رقم سے انہوں نے یہ 2 فانوس اللہ کے گھر کے لیے تحفہ عطا کیے ہیں. مزید 2 اور باقی ہیں جو انشاءاللہ ان قریب آ جائیں گے، ایک محراب کا اور ایک باہر کی محراب کا. مصروفیات اس قدر زیادہ ہیں، سفر ان کے اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو اس وقت موقع نہیں مل پایا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم جناب زکی الدین صاحب کی یہ خدمت بھی قبول فرمائے. حضرت تمیم داری شام سے قندیلیں، زنجیریں، تیل لائے، مسجد نبوی میں لٹکا دی، روشن کر دی. شب جمعہ تھی، مغرب کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوری مسجد بقعہ نور بنی ہوئی جھمجھما رہی ہے. آپ نے فرمایا کارنامہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ تمیم داری کا. اس قدر آپ خوش ہوئے، فرمایا نورت مسجد الاسلام. ارے تمیم داری، تم نے تو اسلام کی مسجد کو منور کر کے رکھ دیا. نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں روشن رکھے. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک محترم جناب زکی الدین صاحب کو اور تمام ہماری اس مسجد کی خدمات میں حصہ لینے والوں کو دنیا اور آخرت میں روشن رکھے، عمر دراز عطا فرمائے. 1 روپے سے لے کر 2 لاکھ روپے تک جس نے بھی تعاون کیا، اللہ پاک سب کو بہترین صلے عطا فرمائے. فرمایا کاش کہ میری کوئی بیٹی شادی کے قابل ہوتی تو میں اس کی تم سے شادی کر دیتا، لیکن اس وقت میری آپ کوئی بیٹی نہیں باقی بچی. حضرت نوفل ابن الحارث موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میری یہاں جواں سالہ بچی شادی کی عمر کے لیے بالکل تیار ہے، میں اپنی بیٹی پیش کرتا ہوں. آپ نے ہاتھ کیا ہو تو ان کی بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیا. مغیر اس کا نام تھا، اس مغیر خوش نصیب بچی کا نکاح اس انعام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری سے کر دیا. اللہ کے گھر کی خدمت اللہ تعالیٰ کے قبول ہو جائے. معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، وہاں خوبصورت فانوس آپ نے دیکھے، بڑے روشن جھل مل جھل مل. حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ روشنی کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ فانوس ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی روشنی ہے. جو بندہ دنیا کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اس کا ایک فانوس آسمانوں میں لٹکا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی فانوس ہیں، جنت بھی سجی بنی تیار ہے. اللہ کے گھر کو سجانے بنانے والے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو آباد و شاداب رکھے. دینی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے، اور اپنے اس گھر کو اور تمام گھروں کو آباد کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ شامل فرما دے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔